إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وآخر الشيخان الجليلان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. وفي رواية ولعامة المسلمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. دنیا میں انسان کی زندگی سے متعلق جتنے کام ہیں عقل کے تناظر میں جب وہ دیکھے جائے تو وہ دو قسم کے کام ہوتے ہیں. جتنے امور حیاتی انسانیہ سے وابستہ ہیں ان کو غور و فکر سے سمجھا جائے تو وہ دو قسم کے ہیں. ایک وہ کام ہے جن سے انسان کی دنیا کی زندگی کی وابستگی ہے اور اس کا تمام تر نفع اور ضرر، فائدہ اور خوشی وہ اس زندگی سے وابستہ ہے. اس قسم کے کاموں میں انسان سب شریک ہے، یہاں تک کہ مسلمان اور کافر کے درمیان میں بھی کوئی بڑا فرق نہیں ہے. تعمیری دنیا کے لیے اور یہاں کی حیات کے نشوونما کے لیے مسلمانوں سے زیادہ کفار کمر بستہ ہے، اور چونکہ ان کی آخرت نہیں ہے ان کی تمام تر توجہ دنیا پر ہے. شاید دنیا کے امور میں مسلمان ان سے آگے بڑھ بھی نہیں سکے گا. دنیا کے آباد کرنے میں اور انسانی زندگی کو ظاہری راحت رسانی میں کفر کے عناصر وہ زیادہ سرگرم ہوتے ہیں. انہوں نے ماحولیات ایسی پیدا کی ہے جس سے بظاہر انسان بہت ترقی یافتہ ہو گیا. انہوں نے صحت کے لیے ایسے مراحل اور ایسے ذرائع بنائے ہیں جن سے انسان سمجھتا ہے کہ بس اب تو اس صحت کو کوئی مرض لائے کی نہیں ہو سکتا. انسانی زندگی اور دستور حیات سے پیش آنے والے جتنے احوال ہیں ان پر ان کی نظر ہے. سر سے لے کے پاؤں تک کے پورے نظام پر اور گھر سے لے کر کے ایک بادشاہ اور سلطنت ملک اور ان کے نظم و نسق تک پورے نظام پر ان کی بلیغ نظر ہے. اور صرف نظر برائے نظر نہیں بلکہ نظر برائے تناظر اور تعامل ہے. اس میں اقدامات کرتے ہیں, دنیا کے امور اور دنیا کے نظام چلانے میں وہ بڑے کمر بستہ اور بڑے چاک و چوبند ہیں. امریکہ کو اپنے خیال میں دنیا کو جتنا خیال ہے کہ کہیں ظلم نہ ہو اور انسانوں کے حقوق تلف نہ ہو, یہ دید عبرت ان کو کہاں نصیب ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا دہشت گرد اور انسانوں کا بدترین ظلم اور انسانوں کے ساتھ ستم کا برتاؤ کرنے والا وہ خود ہے. یہ سوچ اور فکر اس لیے نہیں ہے کہ اس سوچ اور فکر میں آخرت کا دخل ہے, اور آخرت کفار کی نہیں ہے. مَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, اللہ نے فرمایا ہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں, یہ تو خالص دنیا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. دوسرے امور وہ ہیں جن کا اس دنیا اور زندگی سے سطحی تعلق ہے, سرسری وابستگی ہے, لیکن وہ آخرت کے اندر بہت مؤثر اور روح پرور کام ہے. جن امور میں ہم ثواب اور عقاب کا نظریہ رکھتے ہیں کہ اچھے کاموں سے اللہ رب العالمین خوش ہو کر ہمیں ثواب دے گا, بہترین بدلہ دے گا, اور غلط کاموں سے وہ ناراض ہو کر کے ہمیں سزا دے دے گا اور عذاب میں مبتلا کر دے گا. یہ کام دوسرے ہیں, حقیقت میں تو یہ پہلے نمبر کے ہیں لیکن سمجھانے کے لیے میں نے ان کا دوسرا نمبر رکھا ہے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے, اور جب تک ان لوگوں میں بھی مذاہب موجود تھے اور آسمانی وحی سے ان کا تعلق تھا تو ان کے ہاں بھی ایسے کام پائے جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے اس ماحول میں جس میں آپ تشریف لائے, انسانوں کے تین طبقے آباد تھے. دو طبقے اہل کتاب کے تھے, یہود اور نصارہ کے, اور ایک طبقہ مشرکین کا تھا. یہود اور نصارہ کو قرآن کریم کہتا ہے کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ, تم کتابیں پڑھتے ہو لیکن عقل نہیں رکھتے ہو. عجیب بات ہے کہ کتاب کے ذریعے علم آتا ہے اور علم کے لیے عقل سواری کی حیثیت رکھتی ہے. جیسے ایک بہت بیش بہا اور قیمتی انسان ہو, وقت کا بادشاہ ہو, لیکن اس کے پاس سواری نہیں ہے کہ وہ کراچی سے اسلام آباد چلا جائے. اور وہ اپنے ملک سے کہیں اور پرواز کر لے, ایسی کوئی سواری نہیں. تو ہر شخص سمجھے گا کہ یہ بادشاہت نہ چلنے والی, یہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل عطا فرمائی ہے, اس عقل کے بلبوتے پر وہ عالم پر سواری کرتا ہے, پورے عالم پر. علم کو سمجھو جیسے انسان اور اس کی عقل کو سمجھو جیسے اس کی سواری. سواری کی اگر ٹانگ ٹوٹ گئی تو بھی اس کو جانے میں تکلیف ہے. سواری اگر بیمار پڑ گئی تو بھی اس کا سفر رک جائے گا. سواری اگر مر گئی ہے تو بھی اس کا حادثہ مضبوط ہو گیا. قرآن کریم نے ان کو کہا کہ تم کتابیں پڑھتے ہو اور عقل نہیں رکھتے ہو, یعنی علوم پر تمہارا عمل نہیں ہے اور جسم میں تمہاری روح نہیں ہے. دوسری طرح سمجھ لو, یہ پورا انسان جو ہے حسین جمیل 6 فٹ کا, اسے سمجھو علم. اور اس انسان میں جو کارآمد چیز ہے بہت قیمتی, وہ عقل ہے. اب انسان ہے لیکن عقل نہیں ہے تو آپ کہتے مجنون. بھئی مجنون سے تو خطرہ ہے, وہ کپڑے پھاڑ دے گا اپنے, ننگا ہو جائے گا, وہ دوسرے کو پکڑ کے چھرا مار دے گا. اللہ رب العالمین نے علم کے لیے عقل کو سواری بنایا ہے اور علم ایک بہترین انسان ہے جو تمام تصرفات جانتا ہے, لیکن اس کے لیے عقل سلیم کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ شریعت مقدسہ میں جب عقل نہ ہو تو احکام نافذ نہیں ہوتے, شریعت حکم روک لیتی. معصوم اور سبی, غیر ممیز اور غیر بالغ پر احکام فرض نہیں, عقل نہیں. حکم شرع کے لیے ایک صلاحیت چاہیے, وہ صلاحیت موجود نہیں. ایک معوف العقل اور مجنون پر احکام دین لاگو نہیں ہے. نہ نماز فرض ہے, نہ زکوٰۃ فرض ہے, نہ روزہ فرض ہے, نہ حج فرض ہے, اور اس پر ادیان کا اتفاق ہے, صلاحیت نہیں. وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون, تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو. عقل سے کام لیا جاتا ہے. ایک شخص کو شیر کا شکار کرنا ہے, اس کو شیر چاہیے. اس کو پتا ہے کہ چھوٹا سا جانور ہے بلّا, جب وہ بھی غصہ ہو جاتا ہے تو اس انسان کو کاٹ سکتا ہے اور یہ لہو لہاں ہو جائے گا. اور شیر تو تمام جانوروں میں بہت توانا اور بہت جمجو اور چیر پھاڑنے والا ہے. اب اس شخص کو شیر چاہیے, اس کو پتہ ہے کہ جنگل میں شیر ہوتے ہیں. اب اس کی عقل نہیں ہے تو یہ سیدھا چلا گیا جہاں شیر چر رہا تھا, اس کو کان سے پکڑ لیا, رسی ہاتھ میں. جب شیر سمجھ گیا کہ مجھے پکڑنے آیا, اس نے اس کو پکڑ لیا. اب انسان اور درندے میں جب تقابل ہوگا تو ظاہر انسان پٹے گا, کیونکہ یہ عقل کا ضعیف تھا, صرف ایک بات جانتا تھا کہ مجھے شیر پکڑنا ہے. اب اس انسان کو یہ معلوم ہے کہ یہ شیر جو ہے عقل کی تدبیر سے پکڑا جاتا ہے. اس نے کہا نہیں, ایسا نہیں, چلا گیا. اور جس جگہ شیر چرتا تھا اس کے راستے میں اس نے جال ڈالا. شیر کے شکاری کو اتفاق سے میں جانتا ہوں, وہ جال ایسا ڈالتا ہے جو 5-6 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. ایک حصے میں جب وہ پھنس جاتا ہے تو وہ پھاڑ دیتا ہے, خطرہ ہے, بہت طاقتور ہے, تو آگے بڑھتے ہوئے دوسرے حصے میں پکڑا جاتا ہے. جب اس میں بھی قابو نہ ہو جائے تو تیسرے حصے میں جب تین چار جگہ وہ الجھ کے اس کی ٹانگے وانگے سب اس میں پھنس گئی تو یہ آہستہ اور یہ دیکھ رہا ہے دور سے اس نے بڑی چلانگے ماری بڑا ادھر ادھر کودا لیکن نکل نہ سکا. آپ یہ سمجھ گئے کہ یہ بے دم ہو گیا ہے. اب یہ آیا اور اس نے زنجیر اس کے گلے میں ڈالی اور ایک بہت بڑا پنجرا اپنے ساتھ لے کے آیا تھا اس میں اتار دیا اور زنجیر کو ایسا بٹن لگایا کہ جب اس نے باہر سے دبایا وہ کھل گیا, پنجرے کا دروازہ بند ہو گیا, پنجرا اٹھا کر کے اپنی گاڑی میں چڑھا دیا شیر پکڑ کے لے. یہ تمام تدبیر اس کو عقل نے سکھائی ہے, اللہ نے اس کو عقل دی. اس میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کون سی چیز پیدا ہوئی ہے. اس میں چار روایتیں مشہور ہیں. ایک روایت یہ بھی ہے اگرچہ محدثین نے اس کو موضوع کہا ہے, اول ما خلق اللہ العقل, سب سے پہلے عقل پیدا ہوئی. دوسری روایت یہ ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم, اور یہ صحیح روایت ہے ابو داؤد جلد 2 صفحہ 197. تیسری روایت میں ہے اول ما خلق اللہ العرش, اور چوتھی روایت میں ہے اول ما خلق اللہ نور نبی کا, آپ کے نبی کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا. محدثین کا اتفاق ہے کہ اس چوتھی روایت کی کوئی سند اصل نسل بنیاد نہیں ہے, بلکہ مولانا عبدالحی لکھنوی نے الآثار المرفوعہ صفحہ 147 پر لکھا ہے, الروایات التی رویت فی نور نبینا کلہا اباطیل و اکاذیب و موضوعات, جو روایتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کی ہے وہ سب دروغ جالسازی غلط اور بواطل ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے. 30 سال ہو گئے میں نے بدعتیوں کے سرغنوں کو لکھا ہے کہ آپ دروغ گوئی سے کام لیتے ہیں, کوئی ایک روایت صحیح جس کی سند موجود ہو اور محدثین کے قاعدے پر وہ پیغمبر کی حدیث کہلاتی ہو, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کی دکھا دو, آج تک نہیں دکھا سکے. اور اس سلسلے میں جتنی کتابیں لکھی گئی 1000 کے قریب ہیں, ان میں ایک روایت صحیح سند کی نہیں. عوام کو دھوکہ دینا آسان ہے, عالم کو منوانا یہ کارنامہ ہے جو میدان جانتا ہو. بہرحال مسلمان دنیا کے اندر آخرت کے کام کے لیے آئے, دنیا کے کام اور آخرت کے کام میں بظاہر تعارض نہیں ہے, کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کام آپ کرے وہ ہو آخرت کے لیے اور دنیا بھی سنور جائے. اس کی مثال دی ہے مفسرین نے, جیسے ایک کاشکار زمین میں بیج ڈالتا ہے گندم کا, گندم کی کاش کر رہا ہے, کیوں کہ جی ہری گھاس ہو جائے گی, یہ بھوسا مل جائے گا. آپ حیران ہو گئے کہ عجیب بے وقوف کاشکار. دوسرے کاشکار سے آپ نے پوچھا, بھئی گندم کیوں بوتے ہو؟ کہا تاکہ گندم ہو جائے اور بڑھ جائے. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیوں آپ کو ہری گھاس اور بھوسا نہیں چاہیے؟ اس نے کہا وہ تو ویسے ہی ساتھ آ جاتا ہے, جب گندم ملے گا تو اس سے پہلے ہریالی, اس کا بھوسا چلکا سب ہو جائے گا, اس کے لیے کوئی خاص نیت کی ضرورت نہیں, وہ ویسے ہی ساتھ ہو جاتا ہے. فرق صرف نیت اور عزم کا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا مکان بن رہا تھا, اس میں تشریف لے آئے, وہ بڑا خوش ہوا، آپ کو اندر کمرے دکھائے، برانڈا دکھایا، حضرت یہ باورچی خانہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ مہمان خانہ ہے. حضرت نے اچانک دیکھا تو دیوار کے اوپر جگہ جگہ سوراخ کھلے چھوڑے تھے. کہ یہ سوراخ کیوں چھوڑے؟ جس کو اب اصطلاح میں کہتے روشن دان. حضرت جی ٹھنڈی ہوائیں آنے کے لیے کہ کمرے میں گرمی نہ ہو جائے. آپ نے افسوس کی، افسوس، کاش کہ اس کو کھولتے وقت آپ کی نیت ہوتی کہ اس سے اذان کی آواز سنوں گا. تو جب تک یہ عمارت قائم ہوتی آپ کو عبادات کا ثواب ملتا، اور اذان کی آواز جب اس سے آئے گی تو ہوا رکے گی تو نہیں. اس سے ایک پتہ چلنا چاہیے آپ کو کہ اسلام نے لوگوں کو عقل کا معراج سکھایا ہے، انتہائی عقل کی تعلیم دی ہے کہ بات بھی سلیقے کی کرو، اور وہ بات کرو جو انسانیت اور تہذیب کے ساتھ آراستہ ہو اور آخرت میں آپ کا مقام بن جائے. بھئی یہ تو بڑا آسان کام ہے. ایک بڑے نیک نمازی اور بڑے اچھے دوست کے گھر ہم گئے، صبح صبح چھوٹے چھوٹے بچے تیار ہو رہے تھے. میں نے کہاں جا رہے ہیں؟ جی اسکول جا رہا ہے. میں اسکول کی کیا ضرورت ہے، وقت آگے ہے جی، ایسا اسکول بہت ضروری ہے. میں جانتا ہوں سب کہ اسکول اور کالج پڑھ کے اس کو 70-80 ہزار تنخواہ مل رہی ہے. یہ تو ایمان رکھتا ہے اس پر، اس کا صرف ماننا نہیں، ایمان کے درجے میں ہے. تو ایک دوسرا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کو ذرا علماء کی صحبت لگ گئی تھی. میں نے کہا تیرے بھی یہ حال ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو میں نے کہا آپ بچوں کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ کہا میں بھی اسکول بھیج رہا ہوں تاکہ وہ خط سیکھے، اردو سیکھے، اور پھر آپ کے پاس لانے کا قابل ہو جائے. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. ایک بچے کو لے کے گیا کہ وہ آکسفورڈ اور کیمبرج کے ڈھب پہ چلے، اور پھر باپ کا جنازہ یہاں ہوگا، وہ پیچھے بیٹھا ہوگا کہ جو ہے نا میں جنازہ نہیں جانتا ہوں، مجھے جنازے کا پتہ نہیں ہے. انسان سے حیوان بنانے کے لیے. اور دوسرا وہی تعلیم دے رہا ہے، لیکن اس کا عزم ہے کہ جب اس میں یہ کچھ ماہر ہو جائے، سلیقہ سیکھ لے، تو اپنے قرآن کا علم، دین کا علم، اس کو بہترین طریقے سے سکھواؤں گا. دونوں کی کام ایک ہے، اور نیت میں اور عزم میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. وہ ایک بزرگ سے ملنے کے لیے ایک زمانے میں میں گیا، بہت بڑا پیر تھا وہ، اور اس کا مرید یہاں کراچی سے مجھے لے گیا کہ میرے حضرت سے ملو. بزرگوں سے ملنے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہی ہوتا ہے. میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. رات کو ہم پہنچے، انہوں نے کھلوایا کہ آپ آرام کر لیں، صبح فجر میں ملاقات ہوگی. کیونکہ بزرگان دین اوقات کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، وقت پر سوتے ہیں تاکہ شب بیداری کر سکے. فجر کی نماز میں وہ تشریف لائے اور خود نماز پڑھا لی، اور بڑی اچھی نماز پڑھائی. مجھے ان کی نماز پڑھی جانے والی صورت آج تک یاد، اور بڑی اچھی پڑھی. پھر تھوڑی دیر بعد جب معمولات سے فراغت ہو گئی تو ان سے مجلس شروع ہوئی. تو ان کا وہ مرید جو تھا، جو مجھے یہاں سے لے کے گیا تھا، وہ تو ذرا دنیا دار آدمی تھا، ایسے ہی بیڈنگا تھا. تو اس نے فوراً کہا کہ ہمارے حضرت اور مولانا بنوری نے اکٹھے حج کیا ہے، اکٹھے حج کیا ہے. تو اس بزرگ نے ان کو کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کہتے، تھوڑا صبر کرو. مجھ سے کہا حضرت معافی چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے، مجھے اللہ تعالی نے حضرت بنوری کی میت میں حج کی سعادت نصیب فرمائی. میں سمجھ گیا کہ آدمی تو رسیدہ ہے، کمال کو پہنچا ہوا ہے. کیونکہ کمال کو پہنچنے کے بعد پھر کمالات بکھرتے ہیں. درخت میں جب پھل پک جاتا ہے تو لوگ اس سے میٹھا کھاتے، اور جب وہ کانٹے دار اور جاڑی دار درخت ہو تو وہاں شہتوت کہاں سے ملیں گے؟ اللہ. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکارم اخلاق سمجھائے, ہر ادائے تعلیم میں اور ادائے سنت میں کمال عقل و کمال فطرت اور علم کے زرین مقامات. اس لیے مسلمان دنیا میں رہتے ہوئے یہ بنیادی طور پر آخرت کا کام کرتا ہے, اس کا ایمان ہے کہ انبیاء علیہ السلام سچی مخلوق ہے, انبیاء سے زیادہ صادق اللہ تعالی کے بعد آسمان و زمین میں کوئی نہیں ہے, خالص صدق کے لیے مبعوث ہوتے ہیں اور ہر ادا ان کی بنا پر دیانت اور صدق ہوتی. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائے, ابو داؤد شریف میں ہے, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, لوگ بیٹھے تھے, ایک شخص تلوار لے کے پیچھے کھڑا تھا, مجلس میں ایک آدمی بیٹھا تھا, اس نے اس شخص کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد حضرت سے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھوا لو, مسلمان کر دو. مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد وہاں جو دور تلوار لے کے کھڑا تھا اس نے حضرت سے پوچھا کہ میرا اس کے ذمہ خون ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام لانے سے پہلے, اب تو وہ اسلام لا چکا ہے اور سابقہ دماء اور سب چیزیں ختم ہیں, کلمہ پڑھنے تھے پہلے مار سکتے تھے, کلمہ پڑھنے کے بعد نہیں مار سکتے, اگر تم نے اب مارا تو اس کی طرف سے تم پر قصاص جاری کروں گا. تو اس نے کہا حلا غمستنی یا رسول اللہ, حضرت آنکھ سے اشارہ کر دیتے تو آپ نے الفور فرمایا الانبیاء لا یغمزون, نبی آنکھوں سے باتیں نہیں کرتے, یہ بد دیانت لوگوں کا کام ہے. فرمایا عام پیغمبر لوگ آنکھیں نہیں مارا کرتے, یہ ہمارا کام نہیں. حضرت کے صدق دیکھیں کیسی دیانت داری ہے, معراج پہ پہنچی ہوئی. آپ بازار تشریف لائے, منڈی میں اناج لگا ہوا تھا, ڈھیر لگا ہوا تھا, آپ نے آستین چڑھایا یہاں تک اور اناج کے اندر ہاتھ دے دیا تو اندر سے گیلا نکلا, تو آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ نیچے پانی ہے اور اوپر خشک ہے, یہ کیوں؟ اس نے کہا کہ اگر لوگ اس پانی والے حصے کو دیکھے تو پھر تو رکیں گے نہیں, گاہک نہیں ٹھہرے گا. تو آپ نے ارشاد فرمایا اس طرح اگر تم بیچو گے اور کھاؤ گے تو حرام کھاؤ گے. آپ اس میں ہاتھ ڈال کے وہ نیچے والا اوپر لے آئے تاکہ لوگ گیلا جان کر کے خریدے, خشک دکھا کر کے گیلا بیچ رہے ہو. حضرت کا صدق دے گئے. اور یہ فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ تمام کام حقیقت میں آخرت کے لیے, ہماری نقل و حرکت, ہماری سانس, ہماری ادائیں, ہماری زندگی کے لمحات اور گھڑیاں, یہ سب کے سب حساب سے ہیں. ہم ان سب کے بدلے میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور وہاں کے درجات لینے والے ہیں. ہمیں ہر چیز میں احتیاط کرنی ہے. اللہ اکبر. ہمارے ہاں دائیں اور بائیں کا فرق ہے, ہمارے ہاں الفاظ کی ادائیگی کا فرق ہے, ہمارے ہاں کلمات پورے وزن سے اور ترازو سے تول کر کے بولے جاتے ہیں, ہمارے ہاں حلال اور حرام کی سرحد مقرر ہے, ان الحلال بین و ان الحرام بین, بخاری نعمان ابن بشیر کی حدیث ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حلال بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے, بینہما امور مشتبہات, درمیان میں کچھ چیزیں ملی جلی ہے, پا پتہ نہیں چلتا. جس کو دین اور عزت بچانی ہے وہ ان سے بھی بچے. ہمارے محترم نے آج ایک جواب دیا ہے کہ جی جھینگے کو کچھ لوگ حلال جان کر مچھلی سمجھتے ہیں اور کچھ علماء حرام جان کر کیڑا اور دریائی جانور سمجھ کر نہیں کھاتے ہیں. اور پھر یہ کہ جن کو جن علماء سے تعلق ہے اس پر عمل کرے. اور پھر آخر میں لکھا کہ بہتر یہ ہے کہ نہ کھائے. یہ ذوف ہے کلام میں, یہ تحریر میں فقہ کم ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن یوں ہے کہ کچھ علماء نے اس کو مچھلی سمجھ کر حلال جانا ہے, جو کہ غلطی پر ہے. اور پوری امت حنفیہ اس کو غیر ماہی کہتی ہے, اور یہ برحق ہے کہ یہ کیڑا ہے اور دریائی جانور ہے, اس سے بچنا ہے. آگے لکھتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ استعمال نہ کرے. کھانے پینے میں بہتر نہیں ہوتا, احتیاط ہوتی ہے. اور امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ الاحتیاط فی الامور واجب, کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط کرنا یہ واجب ہے, فرض کے درجے میں. اور فقہ میں اس کی وجہ لکھی ہے کہ کسی حلال چیز کا استعمال فرض نہیں ہے, لیکن حرام چیز سے بچنا فرض ہے. کون سنتا ہے کہانی میری, اور پھر وہ بھی زبانی میری. دیکھ کے بعض چیزیں عقل مند اور علماء کی بعض چیزیں دیکھ کر کے دل دکھتا ہے, ان کو سینے میں درد ہو جائے گا. میری ایک جگہ تقریر ہوئی, ایک مولوی صاحب مجھے لے گئے تھے, ایک اور بڑا مولوی بھی موجود تھا. تقریر کسی اور موضوع پر تھی, لیکن آخر میں کسی نے سوال کیا کہ جھینگا کیسا ہے. میں نے کہا حرام اور ناجائز. میری تقریر کے بعد اس مقامی مولوی نے میرے ساتھ جو بڑے مولوی صاحب تھے ان سے دریافت کیا کہ حرام ناجائز ہے. تو انہوں نے کہا تھوڑے سے تیز چلے. میرے بارے میں کہا کہ تیز چلے, ہم تو تیز مشہور ہیں, نرمی تو جانتے نہیں. مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے ان کو اس طرح جواب دیا ہے. تو جب وہ بڑے عالم تشریف لائیں تو میں نے ایک شخص سے کہا کہ آپ اس کے سامنے یہ دونوں باتیں پتہ کر لیں. پہلے یہ پوچھو کہ جھینگا کیسا ہے, جب میں کہوں حرام ناجائز ہے تو تم دوسرا سوال کرو کہ یہ صرف آپ کی رائے ہے یا فتویٰ ہے. انہوں نے پوچھے, میں نے کہا دیوبند کے علماء کو علم سکھانے والا ہندوستان میں مولانا رشید احمد گنگوئی ہے. جیسے مولانا قاسم نانوتوی نے دیوبند کا مدرسہ بنایا, تو مولانا رشید احمد گنگوئی نے ان کو حلال و حرام سکھایا ہے دیوبندیوں کو. اور ان کا اردو زبان میں فتاوی رشیدیہ شائع ہے, اور اس میں یہ دونوں لفظ موجود ہیں. دونوں لفظ موجود ہیں, حرام اور ناجائز, دو لفظ موجود ہیں. میں چونکہ علماء دیوبند کا شاگرد ہوں اور ان کا خوشچین ہوں, اس لیے میں بڑے دھڑیلے اور جرات کے ساتھ کہتا ہوں کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے, حشرات الارض میں سے ہے اور حرام ناجائز ہے. اور انہوں نے کہا یہ تو بڑا آسان ہوگا. میں نے کہا مسئلہ تو علماء نے واضح لکھا ہے, بیان کرنے میں کمزوری آ رہی ہے. اور یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رہے کہ کھانے پینے میں احتیاط واجب ہے. امام ابو حنیفہ سے فتاوی عالمگیری جلد اول زلت القاری میں نقل ہے, الاحتیاط فی الامور واجب عند ابی حنیفہ الا فی القراط. صرف ایک قاعدہ مستثنا ہے. ایک شخص مجھے کہتا ہے اوہو دل پھٹ گیا. میں نے کہا خیریت, ابھی تو زندہ بیٹھے ہیں, دل پھٹتا ہے تو کوئی پھر رہتا ہے. کہتے ہم ساری زندگی جھینگا کھا چکے ہیں. تو میں نے کہا شکر کرو کہ مرنے سے پہلے پہلے توبے کی گھڑی مل گئی. اگر قبر میں منکر نکیر ڈنڈے سوٹے لے کے آتے اور پھر آپ کہتے کہ میری توبہ ہے تو کہتے اب کس بات کی توبہ ہے, تو کھا کیا ہے؟ کہتے سب کھاتے ہیں. میں نے کہا کمزور باتیں نہ کرو, غلط بات میرے سامنے مت کرو. میں نے کہا لوگ جانوروں کے کپورے کھاتے ہیں, یہ حلال ہے؟ حرام قطعی, حرام قطعی. بلی اور کتے کے گوشت کی طرح جانوروں کے کپورے ہیں. ہوٹل والوں سے پوچھو تم کلمہ گو مسلمانوں کس غیرت سے یہ پکاتے ہو, اور ہوٹل والے خود کھاتے ہیں کیا؟ یہ جا کے کھاتے ہیں کھوٹی خوری کھوٹے دغوانو کھوٹی خوری جھیلو. ہر حلال جانور میں جو سات چیزیں حرام ہیں ان میں پہلے نمبر پر زکر ہے, خصیتین ہے, اور اس سے ہوٹلوں کا استقبالی سچتا ہے, اور اس کے رنگ برنگ کے نام رکھے گئے ہیں. تو میں نے کہا ان لوگوں کے کھانے اور پکانے کی وجہ سے شریعت منسوخ کر رہا ہے. یہ حوالہ مجھے دے رہے ہو کہ لوگ کھا رہے ہیں, لوگ شراب پی رہے ہیں, ایسے ملک موجود ہے تو وہاں شراب کے احکام بدل دو. بس شریعت کہتے ہیں اس کو ہے کہ حرام کے درمیان میں آواز لگائے کہ یہ غلط ہے. الحمدللہ اللہ نے سینکڑوں نہیں ہزاروں مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مسئلہ معلوم ہونے کے بعد ہمارے لوگوں میں ضد نہیں ہے. مجھے تو شکوہ ہے اس میر انجم سے, منیٹر سمجھانے والا کمزور ہے. ایک زمانے میں یہ قدیم بزرگ ہمارے جانتے ہیں, یہاں قریب میں کوئی ہوٹل نہیں ہوتا تھا, بالکل غیر آباد جگہ تھی, صرف یہ مسجد تھی, یہ بھی راستہ تھا, یہ سب روڈ تھے. اور میں یہاں امام ہو گیا تھا سن 75 میں. جمعہ کا دن تھا, ویسے تو ہم بنوری ٹاؤن پڑھتے تھے تو وہیں کھاتے واتے تھے. چھٹی کے دن ذرا تک یہاں قریب میں کوئی ہوٹل, بہت دور کہیں ہزارے والوں کا ایک ہوٹل تھا. میں جمعے کی تیاری کر کے آ رہا تھا, 10-15 منٹ باقی ہوں گے. ہمارے یہاں کے اس زمانے کے ایک مخلص اور محسن اپنے بیٹے کو ساتھ کر کے, ایک تشتری میں بریانی ہے جس کے دو اونٹ رہے ہیں, خوشبو پارک سے یہاں آ رہی ہے, اور دوسرا بڑا ڈونگا ہے اس میں قیمہ سجا ہوا ہے, اور میں بھی بالکل تیار ہوں کھانے کے لیے. جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہو گئے میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ جھینگے کی بریانی ہے اور جھینگے کا قیمہ ہے. میں نے کہا جھینگا تو حرام ہے. تو مجھے کہتے ہیں کوئی گنجائش نہیں. میں نے کہا آرام میں کیسے گنجائش ہوگی؟ انہوں نے کہا اچھا پھر نماز کے بعد آپ کے لیے انتظام کر لیں گے, بیٹے سے کہا لے جاؤ. میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ چک تو لیتے. تم نے کٹ سے فتویٰ صادر کیا اب بھوکے رہو. وہاں سے یہاں تک بڑے صدمے سے ممبر پہ پہنچا. کچھ عرصے کے بعد, بس وہ وقت گزر گیا, مسئلہ تو بیان ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد ایک مجلس میں بھی تھا اور وہ گھر بھی تھا. وہ ایک شخص سے الجھ گیا کہ آپ جھینگا پکا کے لائے, یہ غلط کیا ہے. تو میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا, میں نے کہا خدایا تیرا شکر ہے, اس ایک لمحے کی تکلیف سے پورا گھر, معلوم ہے کہ اس وقت سے لے کے آج تک دوبارہ نہیں کھایا. دوسروں کو تب آدمی سمجھاتا ہے جب خود بچتا ہے. یہاں ہمارے کچھ بڑے غیرتی دوست ہیں محلے میں. ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے حضرت صاحب آئے ہوئے, بہت بڑے پیر صاحب آئے تھے, اور بڑے خلقہ خرقہ باندھے ہوئے تھے, اور بڑے جھوم جام کے گلیاں بھری ہوئی تھی مرید اور شاگردوں سے, بہت آگے کہیں دور جا کے ایک اور بلاک میں, لیکن نماز پڑھنے یہی آتے تھے وہ. اور وہ حضرت بھی اہل حق ہے, توحید و سنت کے متبع و سنت پی رہے ہو. میں بھی حاضر ہوا. جب میں حاضر ہوا تو کھانا لگا ہوا تھا, کرسی اور میز. میز بڑے بڑے لگے تھے اور سات کرسیاں لگی تھی. تو جیسے ہی میں داخل ہوا میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت صاحب نے دریافت کیا کہ کیوں. میں نے کہا کرسی اور میز پر کھانا کھانے کو حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے امداد الفتاوی جلد 4 میں حرام ناجائز لکھا ہے. یہ انگریزوں کا طریقہ ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. تو اور بھی حضرات موجود تھے بڑے خوب، مجھے کہا کچھ گنجائش نہیں ہو سکتی، بس وہ تو شروع کرنے والے تھے. میں نے کہا فتویٰ سامنے آنے کے بعد میرے لیے تو اجازت واجب ہے کہ میں واپس جاؤں، مسئلہ تو میں نے بیان کیا. اور کھانے پینے میں احتیاط ضروری ہے. وہ جو صاحب خانہ تھا وہ سچا یہاں جمعہ پڑتا تھا، سچ مچ اس نے کہا جانا وانا نہیں، آرام سے بیٹھے، جو آپ کہیں گے اس طرح دسترخوان لگے گا، یہ باتیں نہ کرے کہ میں جا رہا ہوں، مسئلہ آپ کا چلے گا، ہم اور مسئلے کسی کے نہیں مانتے. اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو آدمیوں کو حکم دے دیے کہ کھانا نیچے اتارو، میز باہر نکالو، اسی جگہ لگاؤ. سب بیٹھ گئے بڑے آرام سے. تو حضرت صاحب مجھے کہتے بڑی مہربانی، آپ کی وجہ سے سنت کا اتباع. میں نے کہا آپ تو سنت ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، ایک لمحے میں سنت سے غرض نکال رہے تھے آپ. ہم سے عقیدت رکھنے والے اور ہمیں اپنا مذہبی رہنما ماننے والے، وہ ہمارے ہوتے ہوئے دین کے خلاف کریں گے؟ ہمیں ان سے توقع ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ان کی نسلیں اسلام پہ مضبوط رہے. ہم تو یہ واس کرتے ہیں، یہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیشہ کے لیے ان میں خیر و عافیت و حلال و حرام کا امتیاز رہے. ان الحلال بین و ان الحرام بین. بخاری شریف اور مسلم. جناب رسول اللہ کیسے واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں، حلال میں واضح کر کے جا رہا ہوں، حرام بھی واضح ہے. وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، ان کے درمیان میں کچھ ملی جلی چیزیں، پتہ نہیں کیا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں جس نے دین اور عزت بچانی ہے وہ اس سے بھی بچے، مشتبہ سے بھی بچے، شک والی چیزوں سے. شوال کے چھ روزے جی روایات میں آئے ہیں، روایات میں اثر کے بعد نفل، بخاری میں 13 روایت ہے، ائمہ متفق ہے کہ اثر کے بعد نفل حرام نہ جائے. مغرب سے پہلے 2 رکعت روایت میں ہیں لیکن ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی ہے، یہ وقت پڑھنے کا نہیں ہے. روایت کی مثال ہے دوا کی، اور امام اور فقہ کی مثال ہے ایک قابل بہترین تجربہ کار ڈاکٹر کی. دوا برحق ہے لیکن آج کے مرض کے لیے نہیں ہے، 2 دن بعد ہے. دوا صحیح بنی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. کیا آپ ایک مرض میں دوسری دوا خرید کے گھسیڑ دیں، مریض کو ہلاک کر دیں گے آپ. اس لیے جنہوں نے فقہ اور اماموں کو نظر انداز کیا ہے وہ ہلاک ہو رہے ہیں، وہ ہلاکت کے دھان پہ پہنچ چکے ہیں، انہیں عقل اور ہوش نہیں ہے. امام ابو حنیفہ سے صراحت کے ساتھ مروی ہے کہ شوال کے 6 روزے ہر طرح مکروہ ہے، سواءً کان متتابعاً او متفرقاً، پے در پے ہو یا ایک اور 2 علیحدہ علیحدہ. اور امام مالک مدینہ میں کہتے ہیں شوال کے 6 روزے میں نے حرمین میں کسی کو دیکھا نہیں ہے جو یہ روزے رکھتے ہو. تو احتیاط اس میں ہے کہ نہ ہو. یہ میں نے احسن المقال میں قاعدہ ذکر کیا ہے کہ جب استحباب اور کراہت کا تعارض ہو جائے تو استحباب ختم ہو جاتا ہے. اس کی مثال دیکھیں، ہماری فقہ کی کتابوں میں جا بجا یہ لکھا ہے کہ حی علی الصلاۃ پر قیام ہو جائے. لوگ سمجھدار ہوتے تھے، شروع سے آ کے صفوں میں بیٹھ جاتے تھے، اتنا بڑا رش نہیں ہوتا تھا. اگر کسی کو کوئی عذر ہوتا تو بیٹھا رہتا تھا، جب مکبر کہتا حی علی الصلاۃ تو وہ کھڑا ہو جاتا، اس کا عذر ہے. اور اس کو مستحب لکھا ہے شرع وقایہ میں بھی اور بہت ساری کتابوں میں. ہدایہ میں کمزور مسائل نہیں ہوتے ہیں، وہ اور چیز ہے. ہدایہ کا ثانی کوئی کتاب نہیں ہے اور اس کے جاننے والے دنیا میں کم ہیں. ایک فرقہ دنیا میں ایسا آیا جنہوں نے بدعات کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، انہوں نے حی علی الصلاح پر قیام کو ضروری جانا ہے. ان کے ہاں نماز کی صفحے بنے یا نہ بنے حی علی الصلاح پہ قیام کریں گے, بیٹھے رہیں گے. تو علماء نے لکھ دیا نا کہ اب حی علی الصلاح پر قیام بدعت میں سے, ایک بدعتی فرقے کے ساتھ مشابہت لازم آ رہی ہے اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے. دوسری طرف صفحے پہلے سے کھڑی ہو تو بھی ہمیں اطلاعات ملتی ہے کہ آپ کے اعلان کے باوجود صفحے درست نہیں ہو رہی, لوگ غفلت کرتے ہیں, خیال نہیں کرتے. تو جب صفحے پہلے سے نہ بنے اور حی علی الصلاح کے بعد تو نماز شروع ہو دی, اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صفوں کو درست کر لو ورنہ اللہ تمہارے چہرے ٹیڑے کر دے گا, اور دوسری حدیث میں ہے ورنہ اللہ تمہارے دل ٹیڑے کر دے گا. تو علماء لکھتے ہیں چہرے سے مراد عمل ہے اور دل سے مراد عقیدہ ہے, کیونکہ وہ اندر ہوتا ہے مخفی. یعنی صفے درست نہ ہونے کی وجہ سے تمہارا عقیدہ اور عمل برباد ہوگا. تو اس سے پتہ چل گیا کہ صرف نماز پڑھنا سنت کے مطابق, اس سے عقیدہ بھی بنے گا اور عمل بھی صحیح ہوگا, بشرطے کہ سنت کا لحاظ ہو. صفے سنت کے مطابق نہیں بنی تو دل ٹیڑا ہو گیا, عقیدہ برباد. نمازیں پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, درگاہوں پہ دوڑتا ہوا جا رہا, وہ درگاہوں پہ کیا لینے جا رہے وہ ظالم. ان المساجد للہ, خدا کی مسجد نہیں ہے. فلا تدعو مع اللہ احدا, اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا نہیں, مانگنے کی جگہ یہ ہے دو رکعت پڑھ کو یا رب یا رب. یہ طریقہ ہے اسلام کا. اگر درگاہوں پر مانگنے کی اجازت ہوتی تو ہمارے رسول سے پہلے پیغمبر کتنے گزرے ہیں؟ دو گزرے ہیں یا چار ہیں؟ 20 ہے یا 25 ہے؟ کتنے ہیں؟ لاکھ سے متجاوز ہے. تو ہمارے رسول کو تو بدر احد خندق کا موقع ہی نہیں, آج اس درگاہ پہ آج اس درگاہ پہ آج اتھے نیاز آج اتھے نیاز. سبحان اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کیسا بہترین دین قائم کر کے تشریف لے گئے. اللہ کی لاکھ و رحمت اور درود و سلام آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایسا پکا ایمان و عقیدہ دے کے گئے, کہیں نہیں گئے. حضرت نے فرمایا معراج کو میں جا رہا تھا بیت المقدس, راستے میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, سرخ ٹیلے کے پاس اس کی قبر ہے, اندر کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے. صحیح مسلم جلد ثانی باب فضائل موسیٰ, دوسری روایت. جب حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کبھی وہاں سے گزر ہوا نا, یہ بھی فرمایا مسلم میں, میں بتا دوں گا یہ جگہ ہے, تو صحابہ میں سے ایک نے بھی نہیں کہ حضرت کل چلے بس دوڑتے ہوئے. حضرت موسیٰ زندہ قبر میں کھڑے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, آپ دیکھ کے آئے پھر ہم مسئلہ کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے قبر پرستی کی جڑیں کاٹی تھی. یہ خیال ہی صحابہ کو نہیں آیا. میں کہتا ہوں ان کا واسطہ کیا ہے دین سے, یہ ہے کون؟ یہ تو سب کے سب ازدار ہے, اپوزٹ چلنے والے. انصاف نہیں ہے لوگوں میں, ورنہ ان کا مسلک اور مذہب کتاب و سنت کے مقابلے میں ہے بالکل. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا رد کر رہے ہیں. زندہ موسیٰ کو نبی قبر میں دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے, اور ان کی قبروں کا پتہ ہی نہیں کہ اندر کون ہے, اور یہ وہاں چڑھاوے اور نیاز, اور یہ وہاں کے چکر بازیاں, یہاں مانگنا پھوسنا اور بوسے اور یہ اور وہ, چادریں چڑھ رہی ہے, اور توحید کا عقیدہ برباد کیا جا رہا. قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. معاذ ابن جبل کو جب رخصت کر رہے تھے, یمن جا رہے تھے, تو حضرت ساتھ ساتھ باہر آئے. معاذ گھوڑے پر, حضرت نیچے. حضرت نے کئی مرتبہ معاذ نیچے اترے, حضرت یہ نہیں ہو سکتا. حضرت نے فرمایا آپ کو اجازت دی, آپ جا رہے ہیں, مجھے تھوڑی چند قدم لینے دو. اوہو, کتنے بڑے مقام اور رتبے کے ساتھ اپنے ایک خادم شاگرد اور صحابی کا اکرام دے گا.
پوچھا معاذ اگلے سال اگر آپ آئے اور میں موجود نہ ہوں کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا وعدہ کرتا ہوں کہ قبر کا سجدہ نہیں کروں گا. یہی حضرت سننا چاہتے تھے. تو آپ نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ سے بخشوا کے چھوڑوں گا. اگلے سال جب معاذ آئے حضرت کا وصال ہو گیا تھا. تیار کرا رہے تھے اپنے لوگوں کو خبردار کہ میرے مرنے کے بعد تم نے قبر کو ہاتھ لگایا. اللہم لا تجعل قبری وسن یعبد. اے خدایا میری قبر کو ایسا نہ بنا کہ لوگ مورتی سمجھ کے چومتے رہے. وہاں غیرتی اور موحد حکومت کے پاسدار کھڑے ہیں ڈنڈے سوٹے لے کر اور ان کو ایسا گزارتے ہیں. یارا کیا کہوں ممبر پہ بیٹھا ہوں. ان عقیدے کے چوروں نے ہمیں ذلیل کروایا ہوا. میں نے ایک شیخ سے پوچھا یہ زیارت کا طریقہ جو آپ ہمیں کرا رہے ہیں؟ ہاتھ جوڑے اس نے کہا حضرت آپ ناراض نہ ہو میں ایک منٹ کے لیے ہٹتا ہوں ذمہ دار آپ ہو. میں سمجھ گیا. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ اپنے صدق اور توحید کے باہر میں ڈوبے ہوئے ہیں. ان کے دل پر پپولے کھڑے ہیں ان ظالموں کے ہاتھ سے. گزرتے ہوئے ہاتھ پہنچا کے ہاتھ پہنچا کے یہ مذاق کی جگہ ہے ہنسی مذاق ہے. یہ رسول المرسلین نبی الانبیاء سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بارگاہ میں اونچی آواز سے صلاۃ السلام بنائے چاروں ائمہ لکھ چکے ہیں آہستہ آواز سے نیچے دیکھتے ہوئے. کبھی ہاتھ باندھ دیں گے کبھی یوں کریں گے. ایک تماشا بنایا ہوا ہے. اور حضرت کی دعا قبول ہوئی ہے. اللہ نے وہاں ایسے غیرتی رکھے ہیں جو ان کی بدعت اور شرک کا سر قلم کر کے ان کو واپس بھیجتے ہیں. اگر ان کا حج حج ہوتا اور ان کا عمرہ عمرہ اور زیارت سنت کے مطابق خدا کی قسم واپسی پر یہ اس مسلک کا نام نہ لیتے. گزرے ہوئے زندگی کے نمازیں دوبارہ پڑھتے روزے دوبارہ کرتے قربانیاں دوبارہ کرتے کیونکہ وہ شرک اور کفر کا دور ہے. اس کا اسلام محمد سے کیا تعلق ہے؟ اللہ اس لیے فرماتے الذین امکناؤں فی الارض وہ لوگ جن کو ہم زمین میں طاقت دیں زور دے حکومت دے اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وہ نماز اور زکاۃ کا نظام درست کرا دے وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ اور دین کا لوگوں کو حکم دے. یہ دین ہے توحید و سنت. منکر بدعات محدثات رواج کے مطابق رسوم گندگیاں اس سے روکنا مسلمان کا فرض ہے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور اللہ کے ہاتھ میں ہے تمام کاموں کا نتیجہ. ہم تو ایک آواز ہے جو حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لگی ہے اللہ کی توحید کی. اور حضرت نے امت کو وہ فرض منصب حوالے کر کے گئے ہیں. آج تک یہ آواز اہل حق نے ہم تک پہنچائی ہے. ہم لگا رہے ہیں بشنود یا نشنود منہائے ہوئی می کو نو. ہمارا کام ہے راتوں کو کاٹنا یاد دلبر میں. ہم تو اپنا مضمون پورا سناتے ہیں الحمدللہ اور خدا کا فضل و کرم ہے. جب بدعت کا زمانہ آتا ہے یہاں مہمان آتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں پوری کراچی ٹٹول مارو جب گلشن داخل ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ یہاں بدعت کا کوئی پروگرام نظر نہیں آئے اللہ کے فضل و کرم سے. بدعتیوں کی مسجدیں ہیں مگر ہری ٹوپیاں نہیں پہنتے کیونکہ یہاں سے چھورا چلا چکا ہوں اس پہ کہ یہ دجال کے فوجی کی نشانی ہے. ایک دکان سے گزر رہا تھا دودھ والے کے پاس ایک ہری ٹوپی والا بیٹھا ہوا ہے پگڑی باندھی. میں نے جو گزرا تو غور غور سے دیکھا تو اس نے مجھے وہیں سے اشارہ کیا کہ یہاں کا نہیں کہیں سے آیا ہے. دودھ بیچنے والے میں بھی توحید و سنت کا پورا جذبہ موجزن ہے اور غیرت اللہ نے دی ہے. اتفاقاً وہ بیٹھا رہا میں واپس آیا پھر میں نے دیکھا
تو وہ وہاں سے اس کو کہتے ہیں اٹھ جائیں اسے، مولانا گزرے بھی جمعے میں اس کا ذکر ہوگا، اٹھ جائیں اسے. وہ یہاں آیا میرے پاس، حضرت صاحب آپ یہاں ہوتے؟ میں نے کہا بالکل یہی ہوتا ہوں. کہتے ہیں یہ ہری پگڑی بری ہے. میں نے کہا دجال برا ہے یا اچھا ہے؟ دجال تو بہت لعنتی ہے. میں نے کہا یہ مشکات دوسری جلد صفحہ 474 شرح سنن بغوی کے حوالے سے ابو سعید کی روایت ہے کہ دجال کے ساتھ 70,000 سپاہی فوجی ہوں گے، سب کے سب ہری پگڑیوں والے ہوں گے، جلسہ کہیں بھی منایا کراچی میں یا کراچی سے باہر، لوگ وہی ہیں، باہر رنگے کے خواہی جام بھی پوش من اندازی قدت رامی شنا صاحب. میں یہ مشکات ہے. کہتے ہیں ہمارے علماء کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کے علماء قرآن مانتے؟ کہا ہاں. میں نے کہا قرآن میں ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، آپ شرک کرتے ہیں یا نہیں؟ بزرگوں کا نام مشکل گشاو حاجت روا یہ کس نے رکھا ہے؟ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. قرآن سنو ذرا، قرآن کہتے نہیں ہے یہ مگر گڑے ہوئے نام جو تم اور تمہارے باپ دادوں نے گڑے ہیں. آگے سنو، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں بھیجی کہ اللہ کے سوا کوئی اور مشکل کشا و حاجت روا ہو سکتا ہے. میں نے کہا آپ اپنے والوں سے جا کے پتہ کرو اس آیت کا کیا مطلب ہے. قرآن نے یہود اور نصارہ کے علماء کی شکایت کی، یعلمہ علماء بنی اسرائیل، سب جانتے ہوئے اسے انکار کر رہا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی کو مانتے نہیں، یہی تو مسئلہ ہے سارا. کہ دنیا کے کام دنیا کے لیے کرنا بہت دنیا ہے، لیکن یہاں رہ کر کے وہاں کا کام کرنا یہ امت محمدیہ کا فرض منصبی ہے. اور خوش قسمت ہے وہ مسلمان جنہیں اللہ نے عقیدے کی سلامتی اور عمل کا حسن نصیب فرمایا ہے. اس فتن کے دور میں اور پراشوب احوال میں عقیدے اور عمل کی سلامتی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. ہر نعمت جل ختم ہو جائے گی، نوکری چلی جائے گی، عہدہ چھن جائے گا. آپ کے سامنے وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعظم ہی صاحب سب موجود ہیں، دنیا گھوم پھر رہی ہے، بڑی بڑی کوٹھیاں ہوگی، رہنے والے ختم ہو جائیں گے. ایک چیز ساتھ جائے گی اور وہ ہے اپنا ایمان اور اپنا عمل. حدیث میں مخبر صادق سید الرسل والنبیین سید الشفاء یوم الدین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ دنیا میں انسان تین چیزوں سے تعلق رکھتا ہے، ایک مال سے بہت زیادہ. اگر بیٹا بھی مال نہ دے کہ میرا بیٹا ہی نہیں، جہاں کسی نے مال پر ہاتھ رکھا یہ صدمے سے دو چار ہوتا ہے، اس سے لڑ پڑتا ہے. تو فرمایا مال تو بستر مرگ پر جواب دے دیتا ہے. یہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی ایسی بیماری میں کسی نے وصیت کی جس سے اٹھ نہ سکا مر گیا تو 1/3 میں نافذ ہوگی، 2/3 رشتہ داروں کا تھا، پرائے مال نہ لوگوں کو دے، 1/3 میں. مرنے کے بعد اور مرض الموت میں ایک شخص مالک ہوتا ہے. بابا اپنے پیسے اپنی دولت 2/3، 6 لاکھ میں سے 4 لاکھ 2/3 ہے نا، وہ نکل گئے، اس کے ہے ہی نہیں، 2 لاکھ رہ گئے، 4 لاکھ آپ کے نہیں ہیں، اور لوگوں کے. مال نے تو بستر پہ جواب دے دیا، جس کے لیے سب کچھ جائز ناجائز اندوناک کام کرتا تھا، جان کو ہتھیلی پہ لڑاتا تھا. دوسرے درجے کا تعلق اولاد اور اہل و عیال سے ہوتا ہے، احباب سے ہوتا ہے، انسانوں سے ہوتا ہے. وہ جنازہ لے کے قبر تک جاتے ہیں، اور کتنے جاتے ہیں اور کس شوق سے وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. دفنانے کے بعد نر وہ ہے جو جلد واپس ہوا، کون وہاں بیٹھتا ہے اور کس نے بیٹھنا ہے.
ہمارے فقہا نے لکھا تھا کہ تدفین کے بعد سب لوگ مل کر ایک قرآن وہاں پڑھے، فتاوی عالمگیری کا جنائز میں لکھا ہوا ہے، لیکن کام مشکل ہے، اس پر عمل نہیں ہوا. سب لوگ آ گئے، بس قبر میں رکھ دیا، مال نے بستر پر جواب دیا، اہل و عیال نے قبر میں دفنانے کے بعد. اب تیسری چیز جس سے سب سے کم تعلق ہے وہ ہے اعمال، توحید کا عقیدہ و سنت کے مطابق عمل. فرمایا وہ قبر میں ساتھ ہوں گے، اندر جا رہے تھے. اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ جب اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ قبر بن کر کے چل پڑتے ہیں تو ایک حسین جمیل توانا بہترین صحت کا نوجوان آ جاتا ہے قبر میں. حوالہ پہلے دیتا ہوں، اور اس کو کہتا ہے کہ آپ تسلی سے رہیں، منکر نکیر آ رہے ہیں، میں جواب دوں گا، آپ تسلی سے رہیں، اللہ تعالیٰ یہ عزت نصیب فرمائے. بس یہ کہنا تھا کہ منکر نکیر داخل ہو گئے ڈنڈے سوٹے لے کے. وہ سوال کرتے ہیں اور یہ جواب دیتا ہے، وہ سوال کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں، وہ بڑے آرام سے جوابات سن کے روانہ واپس ہو گئے. تو یہ شخص بھی واپس ہونے لگا، تو یہ مردہ جس میں روح آ جاتی ہے اس کو کہتا ہے یا عبد اللہ من انت واللہ صالحتنی، آپ کون ہیں، بڑے احسان کیا. تو وہ پلٹ کے کہتا ہے آپ مجھے نہیں جانتے، انا صلاتک الفجر، میں آپ کی نماز فجر ہوں. دن شروع فجر سے ہوتا ہے، پہلا کام جو تھا وہ آج پہلے وقت میں کام آ گیا. اللہ کے ہاں ایسا عدل اور فضل ہے، پہلا کام فجر کا ہے، اور کوئی کام پاک میں ہو، دن ہو یا نہ ہو، پہلا کام فجر ہے. اس لیے مؤذن پیغمبر کے حکم پر کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نیند چھوڑو فجر میں آؤ. تو نماز کسی اور نے پڑھی ہو اور آپ کی قبر میں اس کا جوان آ جائے گا، ای خیالست محالست جنو، شرم کرنا چاہیے مردوں کو اور عقل مندوں کو اور صحت مندوں کو کہ کس عذر سے وہ فجر برباد کر رہا ہے، ان کو حیا کرنا چاہیے. کیا اس آنے والے دن پر ایمان نہیں ہے؟ کیا ہم نے مردوں کو قبر میں اتارنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم یہ ایمان و عقیدہ نہیں رکھتے کہ اس زندگی کے ختم پر نئی زندگی کا آغاز قبر سے ہو رہا ہے، اور وہاں کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے. اللہ رب العالمین جملہ عالم کے مسلمانوں کو عقائد کی درستگی اور اعمال کا حسن نصیب فرمائے. وآخر دعوانا اے اللہ، عالم اسلام کی امداد فرما، محافظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت و امداد فرما، خدا اسرائیل اور امریکہ کا وجود ختم فرما، اللہ انہیں نیست و نابود فرما، مسلمانوں کے ساتھ مظالم کا بدلہ اور انتقام یا اللہ اپنی قدرت اور طاقت سے لے، عالم اسلام شاعر ملت اور ہر جگہ مسلمانوں کو محفوظ فرما، خدایا بیماروں کو صحت توانائی عطا فرما، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی امداد و نصرت فرما، دینی درسگاہوں کو، مدرسوں اور مساجد کو قیام و دوام نصیب فرما، ہر قسم کے افتنان اور شرنگیزوں کے شر اور فساد سے حفاظت عطا فرما، نصرت و عافیت کے فیصلے فرما، قدم قدم پر سکون اور راحت اور عزت اور وقار کے فیصلے فرما، ضائع شدائد حیات و ممات آسان فرما، قبر میں منکر نکیر کے سوال کے جواب میں ثابت قدمی عطا فرما، بروز حشر و نشر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اپنے فضل و احسان سے جنت الفردوس نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آگے جوابات سننے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا احترام کریں، کسی بھی نمازی کے آگے گزرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی صاحب ترتیب ہو، یعنی اس کی ظہر کی نماز قضا ہو جائے اور عصر کی نماز اس کو جماعت کے ساتھ مل رہی ہے، تو کیا وہ پہلے ظہر کی نماز آئے؟ جی ہاں، حکم یہ ہے کہ صاحب ترتیب کو پہلے چھوٹی ہوئی پڑھنی ہے پھر وقت کی، ورنہ اس کی وقت کی نماز ہوگی نہیں. کیا رافضی کا کھانا کھانا اور اس سے قرب رکھنا جائز ہے ناجائز ہے؟ ہاں اگر تبلیغی منصب مضبوط ہے اور اصلاح کر سکتے ہو ٹھیک ہے. قضاء عمری کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قضاء عمری فرض ہے. جو نماز فرض چھوٹ گئی ہے ان کی قضاء فرض ہے, جو واجب چھوٹے ہیں ان کی قضاء واجب ہے. سنت اور نفلوں کی قضاء نہیں ہوتی. بدعتی عقیدہ رکھنے والے مرد یا عورت سے نکاح ناجائز ہے. قرآن کریم میں ہے کہ مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا. آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ مرد چاندی کے علاوہ کسی اور دھات لوہا سٹیل پیتل کی انگوٹھی یا چلہ پہن سکتا ہے؟ کسی ضرورت کے لیے پہن سکتے ہیں ورنہ نہیں. چاندی 4.5 ماشے سے کم کم. داڑھی مونڈے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے, جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر فاجر آدمی کے پیچھے نماز پڑھو اور حدیث کا مطلب بیان کرے. داڑھی مونڈے کے پیچھے جو نماز پڑھی گئی ہے وہ دوبارہ پڑھی جائے گی. اسی طرح جس کی داڑھی آ چکی ہے لیکن وہ کاٹتا ہے اور ایک قبضے سے کم ہے, ایک مشت سے, اس کے پیچھے جو نماز پڑھی گئی ہے وہ دوبارہ پڑھی جائے گی. حدیث میں جو لفظ فاجر آیا ہے اس کا مطلب یہ کہ عام کوتاہی کرنے والا, یہ نہیں کہ صریح گناہ اور کبیرے کے اندر مرتکب کے پیچھے پڑھو. کیا یہ بات درست ہے کہ اگر حامل عورت حمل کے دوران کثرت سے سورۃ یوسف پڑھے یا لکھ کر پیے تو بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے؟ جی ہاں, بزرگوں کا تجربہ ہے. بینک جو قرضے دیتا ہے اس کی وصولی کے لیے ملازمین رکھتا ہے, کیا ان ملازمین کی تنخواہ حلال ہے؟ جو حق الخدمت ہے وہ حلال ہے, تو جو سودی ہاتھوں کے اعلی کار ہے وہ ناجائز ہے. غیر مقلدین اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. بدعتی اہل سنت کے دشمن ہے. ایک شخص جو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کو حرام جانتا ہو اور دوسروں کو بھی بتاتا ہے لیکن وہی نیاز کھاتا بھی ہے, تو شریعت کی روح سے بڑا بے غیرت ہے کہ خود کھاتا بھی کہتا بھی ہے پھر اس کے خلاف کرتا ہے, جیسے کوا چونچ بھی جھاڑتا ہے اور پاخانہ بھی کھاتا ہے. اگر مسجد کے نیچے صحن میں جگہ ہو, مسجد کے دوسرے منزل میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے. مطلب یہ کہ جمعے کا دن ہے, اب لوگ اوپر بیٹھے ہیں, ان کو کیا پتا ہے کہ نیچے جگہ ہو رہی ہے یا نہیں. صفحے موجود ہے, جگہ خالی ہے اور دور سے نماز پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے. اگر کوئی شخص ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت نہ پڑھے, فرض نماز کے بعد پہلے 4 پھر دو, مفتا بھی قول یہ ہے, فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ 112. دعا نام کیسا ہے؟ شامیر نام کیسا ہے؟ شامیر صحیح ہے. قضا نام کیسا ہے؟ ویسے بھی ایسے ہی ہے, فضول باتیں ہیں. آج دعا نام رکھو, کل پھر آپ صلات رکھے, پھر روزہ رکھو, تماشا بناؤ. رات میں تہجد پڑھنے کی سب سے بہتر وقت کیا ہے؟ فجر صبح صادق سے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے, رات کے آخری پار کا آخری حصہ. تبلیغ حضرات اس حدیث کا اکثر بلکہ بیشتر تذکرہ کرتے ہیں کہ الصلاۃ افضل الجہاد, کہ نماز افضل جہاد ہے, کہ یہ حدیث درست ہے. مجھے آج تک ایسی کوئی حدیث نظر نہیں آئی. تبلیغ والوں کی مشین ذرا بڑی ہے, اس میں روایتیں زیادہ آتی ہیں. مولانا اشرف علی صاحب کی کتاب اشرف الجوابات کیسی ہے؟ بہترین کتاب ہے. حضرت حکیم الامت کی ہر کتاب ایمان و اعمال کی دولت سے لبریز ہے. آپ روزانہ ظہر کی نماز کے پہلے 2 رکعتوں میں بہت زیادہ خیر رہی ہے, طلباء کے لیے ہے یا پھر نبی کریم نے ظہر کی نماز میں کسی خاص صورت کو پڑھا ہو؟ اگر ایسا ہو تو ہمیں بھی بتایا, تاکہ ظہر کی نماز میں قرات صورت مفصل کی ہوگی, فجر کی پہلی رکعت طویل اور دوسری چھوٹی, اور ظہر کی دونوں رکعتیں فجر کی پہلی رکعت کی طرح طویل ہے. طوال مفصل پڑھنا سنت موقعہ ہے, اس لیے تاکہ آپ کو مشق ہو جائے اور آپ ظہر کی نماز پریڈ کی طرح نہ پڑھائیں. سر کے بال صاف کرنا سنت ہے یا نہیں؟ سر کے بال سنت کے مطابق رکھنا سنت ہے. بال مونڈنا سر کے گو جائز ہے, بہتر نہیں ہے. میں نے سنا ایک حدیث میں ہے کہ بال صاف کرنا منافقین کی علامت ہے. جی ہاں, دجال کی نشانی بھی آئی, منافق کی بھی. اور یہ کہ رافضی کافر ہے یا نہیں, کافر ہے, ان کے کفر میں شک نہیں. منت کا مانگنا کیسا ہے؟ اللہ کے نام کی منت اور نظر درست ہو جائے. شہادت کی موت مانگنے کی کیا دعا ہے؟ یا اللہ اپنے دین کے سربلندی کے لیے شہادت نصیب فرما. کسی مرد کو قرآن پڑھ کر بخشوانے کے لیے مردے کو, کیا صرف نیت کافی ہے؟ جیا, قبرستان جا کر قبروں کو سلام کریے, قبریں نہیں مردوں کو. السلام علیکم, اور السلام یا اہل, السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، انتم سلفنا ونحن بالاثر. اردو دان لوگوں کے لیے فتویٰ کون سا اچھا ہے، نیز فتاوی حقانیہ کیسا ہے؟ اردو دان طبقے کے لیے مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کی کفایت المفتی سب سے عمدہ ہے، یا مولانا زوار حسین شاہ صاحب کی عمدۃ الفقہ، یا حضرت مفتی عمر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جواہر الفقہ اور فتاوی دارالعلوم دیوبند قدیم دو جلدوں میں، یا حکیم الامت کا امداد الفتاوی چھ جلدوں میں. غیر مسلم سے شادی کے بعد مسلمان مرد یا عورت مسلمان نہیں رہتے یا پھر ان کا جیا، غیر مسلم سے شادی کو جائز سمجھنے والے کافر مرتد واجب القتل ہے. اگر آدمی ہوٹل پر جائے تو وہاں تو پتہ نہیں کیا لکھا ہے، کرسیاں اور میز وغیرہ ہوں گے، تو پھر کھانے وغیرہ کا کون سا طریقہ ہے؟ پھر آپ میز پہ چڑھ بیٹھے. ہاں ہوٹل والوں کو کہو کہ نیچے لگاؤ، لیکن یہ بات یاد رہے کہ اگر میز کے ساتھ چارپائی ہو تو جائز ہے، یا کرسی کے ساتھ میز نہیں ہے کوئی اور چیز لگا دی، تشبہ توڑنا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے یا صدقے سے دعا مانگنا درست اور صحیح ہے. اس زمانے میں چونکہ لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں بڑے بڑے حالوں میں اور دعوتوں میں، تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کھانے کے مقابلے میں میز کرسی کی اجازت ہو جائے گی، جہاں یہ خطرہ ہو کہ اگر میز کرسی استعمال نہ کروں تو کھڑا ہونا پڑے گا، تو پھر میز کرسی استعمال کر سکتے ہیں. کرسی پر آپ ٹانگیں لٹکائے نہیں، اوپر چڑھا کے بیٹھ جائے، انگریزوں کی نشست جو ہے اس کو بدل دیں. صاحب ترتیب کی تعریف، جس سے بلوغ کے بعد مسلسل چھ فرض نمازیں قضا نہ ہوئی ہو وہ صاحب ترتیب ہے. اگر اس کی کبھی نماز چھوٹ گئی ہو، جب تک وہ نہ پڑھے وقت کی نماز نہیں ہوگی. حافظ جب رمضان میں کے مہینے میں قرآن مجید سناتا ہے تو اس میں حافظ کو پیسے دینا جائز یا نہیں؟ دینا جائز نہیں، مستحب اور واجب ہے، لیکن 30,000 سے کم دینا جرم ہے. زیادہ سے زیادہ 1,20,000، اوسط 80,000 اور عام 30,000، بخاری کے احادیث سے ثابت ہے. التماس سے کہ اگر اقامت اسپیکر سے کہلوائے جمعے کے دن، تو پچھلی صف اور اوپر کی منزل والوں کو بھی اقامت سنائی دے گی. یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اہل حق کا طریقہ نہیں ہے، یہ اور لوگوں کا طریقہ ہے. بہتر یہ ہے کہ اس دوران لاؤڈ اسپیکر کو تیز رکھا جائے تاکہ مؤذن صاحب کی تکبیر سب لوگ سن لیں. اتنا پتہ تو چلتا ہو کہ ایسے لاؤڈ اسپیکر مرا ہوا نہیں ہے. دعا بھی کیا کرے کہ ہمارے مؤذن صاحب کو اللہ لاؤڈ اسپیکر کا سلیقہ سکھائے. اور آپ میں جو لاؤڈ اسپیکر کے ماہر انجینئر ہیں اور وہ یہ تماشا دیکھتے ہیں اور کام نہیں کرتے، ان کے لیے ہدایت توفیق دے، تو خدا انہیں غیرت دے اور وہ آئے ہمارے لاؤڈ اسپیکر کا نظام صحیح کر لے. ان کے لاؤڈ اسپیکر کے اتار و چڑھاؤ سے مستقل میرے سینے میں درد رہتا ہے، مستقل ہر وہ کہنا مناسب نہیں ہوتا. اتنی بڑی عالیشان مسجد بن گئی، سب کچھ صحیح ہے، لیکن لاؤڈ اسپیکر مسلمان نہیں ہوا، اسی طرح بدعتی ہے. کیا کوئی ناپاک کپڑا ایک بار دھونے سے پاک ہو جاتا ہے؟ تین بار دھو لینا فرض ہے، اور ہر دفعہ نے چھوڑنا پڑے گا. ماہ محرم میں اکثر واقع کربلا کے بیانات جمعے کے خطبے میں لوگ کرتے ہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے اور مولانا عبدالحی دونوں نے لکھا ہے کہ محرم کے مہینے میں کربلا کے مرسی اور واقعات حرام ناجائز، روافظ کے ساتھ مشابہت ہے. آیا عیدگاہ نہ ہونے کی صورت میں جامع مسجد میں نماز جائز ہے؟ آ حضرت کی کتنی منقوحات تھی؟ 17، اور بقیہ جواری ہے یعنی اما کنیزیں، کل 37 ہوئی ہے. وفات کے وقت 9 تھی، ایک وقت میں 11 جمع ہوئی ہے. کیا ہر مسلمان کی حضرت مفتی عبد القیوم نعمانی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ مفتی عبد القیوم نعمانی کو میں نہیں جانتا ہوں. مولانا عبد القیوم نعمانی تو ہے ہمارے اعظم بستی والے، لیکن مفتی نہیں ہے وہ. اگر یہ حدیث ہے تو اس کا حوالہ بتائے کہ کون سی کتاب ثابت ہے کہ ایک مرتبہ کے صحابی نے حضرت سے پوچھا کہ میں اون کی رسی کھول کر اللہ پر توکل کر یا باندھ کر. ابو داؤد شریف میں بھی ہے اور الطب النبوی ذہبی کی ابتدا میں درج ہے. خدمت میں عرض ہے کہ آپ کا دفتر ملاقات عوام کے لیے کوئی وقت مقرر ہے؟ میں تو عصر سے لے کے رات 12 بجے تک بیٹھا رہتا ہوں. ڈھونڈنے والوں کو ہم بھی وہی مل جائیں گے ان کی زلفوں کے گرفتار جہاں ملتے ہیں. آیا مسافر واپسی کی صورت میں کہاں تک نماز قصر کرے گا جب تک شہر میں داخل نہیں ہوا ہے؟ بات سلام محترم عرض ہے کہ غلام حیدر نام رکھنا کیسا ہے؟ ویسے نام میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس زمانے میں روافظ کی نشانی ہے، اس لیے اگر غلام حیدر کے ساتھ فاروقی یا صدیقی یا عثمانی لگا لے. احادیث میں آج تک جو جھینگے کھائے ہیں ان سے توبہ استغفار. احادیث میں کون سے رنگ کے امام کے بارے میں؟ ہر رنگ ہے سوائے ہرے رنگ. کمپیوٹر کے ذریعے کسی غیر مسلم کو حدیث یا قرآن کی کوئی آیت بھیجنا درست ہے؟ نیت تبلیغ کی کرو. حضرت نے غیر مسلموں کو خطوط میں آیتیں لکھی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کیا یہ درود حدیث سے ثابت ہے؟ اس کے بارے میں اس طرح سن لو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں کبھی ایک دفعہ ارشاد نہیں فرمایا. صحابہ کرام نے پوری زندگی میں نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے. تابعین کی زندگی میں نئی الفاظ تھے اور نہ کہیں ثابت ہے. 656 سال کے بعد گڑا گیا ہے. محرم الحرام میں جلسے جلوس و کھانا پکا کر تقسیم کرنا کیسا ہے؟ شہداء کے لیے یہ سال ثواب تو درست ہے، لیکن یہ یا تو رافضیوں کے ساتھ مشابہت ہے اور یا بدعتیوں کے ساتھ، اور دونوں گمراہان ہیں. اس لیے اس مہینے کے علاوہ اس سے پہلے یا اس کے بعد کیا جائے. مولانا صاحب پنجپیری کون لے گے؟ جو کہ بعد لوگ کہتے ہیں کہ مولانا غلام اللہ خان صاحب. نہیں، مولانا غلام اللہ خان صاحب تو توحید و سنت کے سالار اور جرنیل تھے. پنجپیر مولانا شیخ مولانا محمد طاہر صاحب صوبہ سرحد میں بڑے عالم گزرے ہیں، توحید و سنت کی بڑی خدمت کی ہے. 50 سال تک قرآن کا والہانہ اور انتہائی پرمغز درس دیا ہے، لیکن ظاہر ہے بعض مسائل میں ان سے کچھ تشدد ہوا ہے جس کی وجہ سے علاقے کے علماء ناراض رہے، لیکن وہ اہل حق عالم تھے اور عمر بھر انہوں نے حقانیت کا مظاہرہ کیا ہے. میرا جنرل اسٹور جمعے کو اذان کے وقت میں بند ہو جاتا ہے. کبھی کبھی رش زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے جمعے کی اذان ختم ہونے کے بعد بھی کام ہوتا ہے. کیا یہ منافی میرے لیے حلال ہے؟ فتویٰ تو یہی ہے کہ اذان اول سننے کے بعد جو خرید و فروخت ہے وہ ناجائز. بٹیر اور کبوتر کا گوشت حلال ہے بالکل. دجال کی فوج جو ہری پگڑی پہنے ہوں گے، یہ کس حدیث میں؟ مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 474. گزارش ہے کہ اگر کوئی 12 بجے کے بعد تہجد پڑھنا چاہے، عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا درجہ اور ہے. مشرکین پاکستان کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی قبر پر جاتے ہیں، بزرگ ہماری دعا پکار سنتے ہیں، اور یہ بات دیوبندی بھی مانتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ قبر کے پاس سے مردہ سنتا ہے، لیکن سننے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خدا بن گیا. آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی سن رہے ہیں، تو کیا ہم مشکل کشا بن جائے گیا؟ یہ کون سی بات ہے؟ سننے سے اس نظریے کا کیا تعلق ہے؟ حدیث میں سننے کا ذکر آیا ہے، یہ نہیں آیا کہ وہ تمہاری مشکلات حل کر دیں. یہاں تک آیا ہے کہ یسمعون ولکن لا یستطیعون ان یجیبوا لکم، سنتے ہیں جواب تک نہیں دے سکتے. پڑوسیوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، برائے مہربانی کے شر سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ، سورہ تغابن پڑھیں اور خیر کی دعا مانگے، اور ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں. مجھ سے جھوٹ اور غیبت اور بدگمانی کی عادت ختم نہیں ہوتی. بس آپ آگ جلائے اور اس کے سامنے بیٹھے اور ایک دو مرتبہ اپنا ہاتھ اس میں رکھے کہ اگر یہ میں نے توبہ نہیں کی تو اس سے بڑی آگ میں جلنے والا ہوں، پتہ چل جائے گا آپ کو. جناب کیا دھوبی سے کپڑے دھلوانے سے پاک ہو جاتے ہیں؟ بالکل کیوں نہیں ہوں گے، کب پاک ہوں گے؟ اس کے اوپر پیشاب ڈالے تب پاک ہوں گے. ظہر کی 4 سنت گھر سے پڑھ کر مسجد جائے اور جماعت کھڑی ہونے میں وقت ہو تو کیا 2 نفل پڑھ سکتے ہیں، بشرطی کہ فجر یا مغرب نہ ہو؟ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ جس طرح قرآن مجید میں ان آبانا رفیع ضلال، یا ضلال مبین سے کیا مراد ہے؟ واضح غلطی کہ بڑے ہم ہیں اور محبت چھوٹے سے کرتے ہیں، کام ہم کرتے ہیں پیار اس سے. لقد ہمت بی و ہم بیا سے کیا مراد ہے؟ یعنی عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کا ارادہ کیا اور حضرت یوسف نے بچنے کا ارادہ کیا. سلام کے وقت سے معلوم کہ کسی شخص نے مجھے مشکات کا حوالہ دے کر بتایا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نہیں، ایسی احادیث منسوخ ہو چکی ہے. کسی چیز کے کھانے پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا الا یہ کہ اتنا زور لگے کہ ہوا خارج ہو جائے. تکبیر اولا کا ثواب نماز میں کہاں تک ملتا ہے؟ حضرت بنوری رحمہ اللہ کی رائے یہ تھی کہ رکوع تک ہے، لیکن اس کے بہت درجات ہیں. اصل یہ ہے کہ امام کی تکبیر کے فوراً بعد تکبیر کہے اور امام کے ساتھ ثنا میں شریک ہو جائے. چوتھی رکعت کے اخیر میں تحیات پڑھنا واجب ہے، پہلے قاعدے میں بھی اور اخیر میں بھی. ہماری یونیورسٹی میں ایک بڑے کمرے کو مسجد بنا دیا، مسجد نہیں جائے نماز، درست ہے، پینٹ شرٹ پہننا مجبوراً جائز ہے، ناپسندیدہ ہے. کیا انٹرنیٹ کے لیے کھولنا جائز؟ کیفے کیا ہے کہہ رہے ہیں، اور اس کی کمائی کیسی ہے؟ جائز چیزوں کی جائز ہے، ناجائز کی ناجائز. اگر امام کو رکوع میں پائے تو نیت باندھ کر رکوع میں جانا چاہیے یا صرف ہاتھ کانوں تک اٹھا کر، سیدھے ہو کر کے ہاتھ کانوں تک اٹھائے اللہ اکبر اور دوسرے اللہ اکبر کے ساتھ رکوع میں جائے. اگر پہلے کے ساتھ بھی رکوع میں گئے تب بھی نماز ہو جائے، رکعت مل گئی. عالم دین اور اولیاء اللہ میں کیا فرق ہے؟ جو فرق 150 اور 150 میں ہے، مرتبہ اور درجے کے لحاظ سے علماء بڑے ہیں. ایک صاحب کا کہنا ہے کہ علماء دین کے پاس کتابوں کا علم ہے اور اولیاء کو اللہ کی طرف سے خصوصی ولایت نصیب ہوتی ہے. اس کو پتہ نہیں کہ اولیاء اللہ علماء کرام کی صفوں میں ہوتے ہیں اور علماء ان کے جرنیل ہوتے ہیں. 50,000 اولیاء جمع ہو اور ان میں ایک عالم ہو، جیسے 50,000 امتی ہے اور ایک ان میں نبی ہے. ان سے پوچھو کہ شیخ عبد القادر اور معین الدین اور نظام الدین کی کون سی کتاب درس میں ہے، لیکن علماء کی کنز و قدوری اور نور الازا اور سب شامل ہے، پوری امت اس پر پل رہی ہے. غلط باتیں کرتے ہیں. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل رسول، دوسری جگہ امام محمد اللہ رسول قد خلت من قبل، اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ تمام انبیاء علیہ السلام فوت ہوئے ہیں اور آن حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال پر حق ہے. عیسیٰ علیہ السلام ابھی فوت نہیں ہوئے ہیں، قرب قیامت میں اتر کر فوت ہوں گے. ڈاکٹر طاہر قادری نے کہا ہے کہ جب تک مسلمان اپنے مخالف کے مقابلے میں برابر نہ ہو تو یہ جہاد نہیں ہے. بارہ وہ شخص تو گمراہ اور زندیق ہے، باقی مسئلہ یہی ہے کہ دشمن کے مقابلے کا ہتھیار ہو تو جہاد ہوگا. نفل میں سے جسو ہے، یعنی ہر نماز میں جب واجب ترک ہو جائے یا تاخیر ہو جائے یا رکن میں تاخیر ہو جائے سے جسو لازم ہے. اگر کوئی عورت صحن میں نماز پڑھے صحیح ہے، بشرطی کی بے پردگی نہ ہوتی ہو. بعض عامل تعویذ میں یا بدوہ لکھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ نامناسب بات ہے. عرصے سے پریشان ہے، کئی مرتبہ مولویوں سے پتہ کر دیا جادو اور تعویذ بتائیں، مزید جاننے والے سے نام بھی معلوم ہوں گے، کیا طریقہ ہے؟ اللہ سے مدد مانگو، سب صحت و شفا سحر و جادو اس کے ہاتھ میں ہے. آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ جنگ اخبار میں آپ کے مسائل ان کا حل میں کراچی کے معروف کہاں کے شوال کے چہرے سے آج اس پر تفصیل سے بات ہوئی ہے. میرے جو رسالہ ہے اس پر سب سے بڑی تقریر نظام الدین صاحب کی لکھی ہوئی ہے. وہ ہر طرف چلتے ہیں، بادشاہ آدمی. مودودی کے بارے میں کسی کتاب کا نام بتائے، فتنہ مودودیت حضرت شیخ الحدیث کی، الاستاذ المودودی حضرت بنوری کی، اور مولانا یوسف لدھیانوی نے اخیر میں اختلاف امت و صراط مستقیم میں جو کلام کیا ہے وہ سب سے بہتر. اردو دان طبقے کے لیے اللہ کی نعمت ہے. آپ نے کہا کہ ہر رنگ دجال کی نشانی ہے، تو حوض مبارک کا وفاء الوفاء میں لکھا ہوا ہے کہ 600 سال بعد کسی نے یہ ہر رنگ کیا، صحابہ اور تابعین اور اس کے بعد کے دور میں سفید رنگ کا مقصورہ ہوتا تھا. یہ بات کے بدعتیوں کا ایجاد ہے. اور پھر اگر روزہ مبارک ہرا ہے تو اس کا ان کے سر سے کیا تعلق ہے؟ ان کی قبریں ہری ہونے چاہیے نا. حضیر علیہ السلام کے واقعے سے عدم سما ثابت کرتے ہیں، نہیں وہاں سے تو سما ثابت ہوا. فجر کی جماعت شروع ہونے کے بعد سنت پڑھنا کیسے ہے؟ اگر دوسری رکعت کے رکوع تک آنے کا امکان ہو تو کنارے پر جہاں امام کی آواز نہ آئے یا کم آئے پڑھ لے، اور اگر اس کے بھی نکلنے کا اندیشہ ہے تو چھوڑ کے شریک ہو، یا امام کے پیچھے صفوں میں کھڑا ہونا ہے تو یہ حرام ناجائز ہے. ایسے موقع پہ سنت ترک کر دی جائے. کیا پیش امام کی جائے نماز پیچھے والی صف اور مؤذن کی جائے نماز سے ملانا ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، بہتر ہے. اگر کوئی غلطی سے جمعے کے دو فرض کے بعد پہلی دو سنت پڑھ لے کوئی حرج نہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر کن لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اگر خانہ کعبہ کے خلاف میں بھی چھپ جائے تب بھی ان لوگوں کو پکڑ کر قتل کرو؟
وہ عبداللہ ابن حتل کے بارے میں بخاری میں ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ آپ سے کہا گیا کہ ابن حتل متعلق باستار الکعبہ. ابن حتل ایک بڑا خراب مشرک تھا اور حضرت کے خلاف عجیب عجیب حرکتیں کرتا تھا, پراپیگنڈے اور بدگوئیاں برائیاں پھیلاتا تھا, اور اس نے دو رنڈیاں پالی تھی تو ان سے کہتا تھا کہ جو زنا کرتا تھا ان سے کہا پیسے یہی ہیں کہ محمد کو دو چار گالیاں دے دو. تو جب وہ اس کو پتہ چلا کہ مکہ فتح ہو گیا اور حضرت کو اللہ نے عزت و وقار نصیب فرمایا تو وہ آ کے کعبہ میں گھس گیا غلاف کے پیچھے, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے مارو. تو صحابہ نے کہا ہوا متعلق باستار الکعبہ, تو آپ نے اقتلوہ, کعبے کے دیوار اور غلاف کے درمیان میں اس کو قتل کیا ہے. مشرک اتنا پلیت ہے کہ کعبے میں بھی معاف نہیں ہوتا. کوئی شخص کافر مسلمان ہو جائے تو اس کے ذمے مصاب کا روزے نہیں, نہیں, حالت کفر کا وقت ختم ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. بس جب سے مسلمان ہوا ہے اس وقت سے احکام لاگو ہوں گے. کسی رافضی اور دیوبندی کے مناظرے کی کتاب کا نام بتائے. علامہ عبدالستار تونسوی اور مولانا دوست محمد صاحب قریشی, ان کی کتابیں بہت مفید ہیں اور یہ کامیاب مناظرین گزرے ہیں. تونسوی صاحب تو زندہ ہے, مولانا عبدالستار دوست محمد قریشی فوت ہوئے ہیں, ان کی کتابیں حاصل کرے. اور پکڑی کے دو شملے رکھنے کہتے ہیں جائز ہے. حضرت علی سے مروی ہے محجوب ان بشملتین, حضرت کے دو شملے ہوتے تھے. اس صدی کے مجدد کون تھے؟ میری رائے اور خیال میں مولانا مفتی محمود صاحب اس زمانے کے مجدد تھے. آج کل عموماً ملک کے اکثر شہروں اور علاقوں کے لوگ اپنے معاشی اور دیگر مسائل پریشانیوں میں عاملے سے رجوع کرتے ہیں. بالکل عامل و غریبوں کے پاس کچھ نہیں, وہ لوگوں کے چار چار دس روپے کے لیے دھوکہ بازی کرتے ہیں. کسی نے صف پر پیشاب کر لیا تو اس پر کپڑا ڈال کر نماز پڑھنا جائز ہے. پیشاب ہٹا کر پھر کپڑا ڈالیں, اور اگر کپڑا اتنا موٹا ہے کہ اوپر اثرات نہیں ہے تو پھر نماز ہو جائے گی. قرآن پاک کی آیت بتائیں جس میں رعایا اور عوام کے مال کو صحیح اور درست جگہ استعمال کرنے کی ہدایات ہو. امانت کے سلسلے میں جتنی آیتیں ہیں سب میں یہی حکم ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها. میں نے فرسٹ ایئر کامرس کا طالب علم ہوں, میں عالم بننا چاہتا ہوں. آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں انٹر کرنے کے بعد عالم کا کورس کروں یا پھر فرسٹ ایئر کے بعد؟ بس جب سے خیال آیا فوراً کرو, خیر میں دیر کی اجازت نہیں ہے. معلوم کرنا ہے کہ لوگ ہر جمعرات کو سمندر پر مچھلیوں کی روٹی پتنے ڈالنے جاتے ہیں, اور جب وہ ان سے پوچھتے تو کہتے ہیں اس سے ثواب ملتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں, اللہ کی مخلوق کو رزق مہیا کرنا ثواب ہے, لیکن اگر وہ روٹیاں کسی مسلمان و انسان کو چاہیے اور سمندر میں ڈالتا ہے تو اس کی ساری نیکی پانی میں بہہ گئی ہے. بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر طرح کے لوگوں کو کھلاتے ہیں. دعا کی قبولیت کے اوقات بتائے, ہر فرض نماز کے بعد, سحری میں, رات کی گھڑیوں میں, اذان کے وقت, روزے کی افطار کے وقت, قرآن کریم کے ختم کے وقت, علم و عمل میں اپنے والد کے برابر اور سیاست میں ان کے جانشین. کہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی دلیل. اگر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ایک سیاسی آدمی ہے, علم میں پختہ نہیں, یہ بات صحیح نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کے بارے میں پوچھا. بہرحال مفتی محمود کی طرح عالم تو ان کی زندگی میں بھی کوئی نہیں تھا, تو مولانا فضل الرحمان سے کیا گلہ ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان کے ہم عصر علماء میں وہ ایک بہتر عالم ہے. مولانا کو علوم و فنون پر باقاعدہ نظر ہے اور پوری طرح سمجھنا چاہتے ہیں. وہ یہاں بھی جب آتے ہیں مختلف مسائل پر مجھ سے بات کرتے رہتے ہیں. کوئی بات ہوتی ہے تو فوراً کہتے ہیں کہ دکھاؤ مجھے, اور پورا یاد رہتا ہے ان کو. تبلیغی جماعت پر فتویٰ ہے کہ اس میں عورتوں کا جانا فتنہ ہے, جائز نہیں ہے. یہ فتویٰ صرف مفتی رشید صاحب کا ہے اور چند لوگوں کا ہے. حقیقت یہ ہے کہ عورتیں پردے میں عورتوں کو تبلیغ کر سکتی ہے. امام الاسر مولانا انور شاہ نے فیض الباری میں لکھا ہے, کما یجب تبلیغ الرجال یجب تبلیغ النساء. جیسے مردوں کی تبلیغ ہے, عورتوں کی تبلیغ کا صیغہ موجود ہے بغیر. تبلیغ عالم کہتے ہیں یہ جائز ہے, دوسرے علماء کہتے ہیں عورتوں کا جانا نہیں. عورتوں کے لیے پردے میں جانا اپنے محرموں کے ساتھ. سچی بات یہ ہے کہ تبلیغ کے خلاف اس قسم کا فتویٰ اعناد اور دشمنی پر مبنی ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ معاویہ کے بارے میں یبعث اللہ المعاویہ یوم القیامۃ علیہ رضا منہ؟ اس قسم کی کوئی حدیث نہیں. تواریخ میں کون سی تاریخ معتبر اور اچھی ہے؟ ہندوستان کی تاریخ میں تاریخ فرشتہ, اور دینی تواریخ میں البدایہ والنہایہ ابن کثیر کا. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. جواب سے اس کا سبب دریافت کے تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ وہ دنیا میں آگ سے داغ نہیں لگوائیں گے، نہ جھاڑ پھونک کروائیں گے، اور نہ ہی کوئی برا شگون لیں گے. بخاری. اس حدیث کا آسان لفظ میں مطلب بتا دیں، مطلب یہ کہ یہ متوکلین ہے، اس کے آخر میں ہے وعلی ربہم یتوکلون. یہ ٹونے ٹوٹ کے گو جائز بھی ہے مگر ضروری تو نہیں ہے نا. اگر کوئی شخص ان سے آزاد ہو کر کے اللہ پر بھروسہ کرے تو ان کے ساتھ قیامت کے دن بھی یہی برتا ہوگا کہ بغیر پوچھ کے حساب کتاب سیدھے جنت. ہدایت کے لیے کون سی شرح زیادہ؟ واہ بھائی واہ، پوری دنیا کے چاروں اطراف میں فتح القدیر شرح ہدایت جیسی کتاب نہیں ہے. میں انتہائی قرض اور تنگی میں مبتلا ہوں، دل سے میرے لیے دعا فرمائے. یہ عجیب بات ہے، دعا تو دل سے ہوتی ہے، پر دل سے ہو رہی ہے، زبان کی ضرورت نہیں ہے. میں نے سروس کے لیے مختلف جگہ درخواست بھیجی مگر ہر جگہ سے ناکامی ہوئی. وہ لوگ کہتے ہیں سفارش لے کر آؤ، میرے پاس کوئی سفارش نہیں سوائے اللہ کی سفارش کے. بہرحال آپ اللہ سے محبت و توکل پیدا کرے، خیر ہو جائے گی. مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا کیسا ہے؟ جائز باتیں جائز ہیں اور ناجائز ناجائز ہیں. دکاندار میں خرید و فروخت میں جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ حدیث میں ہے ان الکذب یمحق برکت البیع، جھوٹ بولنے سے خرید و فروخت کی برکت ختم ہو جائے گی. گزشتہ جمعے کو آپ نے روزی کی تنگی کے سلسلے میں فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جائے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر انگلیوں کے پورے پر 70 مرتبہ سورہ شورا کیا تو 19 نیز آپ نے فرمایا کہ جب بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے تو پہلے 3 مرتبہ مخصوص دعا پڑھے. یہ دعا اس وقت ذہن نشین نہیں ہو سکی. مجھے بھی یاد نہیں ہوا تو اور چیز تھی، 3 دفعہ تو اولاد کی دعا تھی، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ. بعض گزارش کہ میں ایک جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، مہربانی فرما کر اللہ آسان فرمائے اگر اس میں عزت و عفت ہو. عبدالرشید سخت بیمار ہے، اللہ صحت و شفا دے، اللہ تعالی راضی اور خوش ہو جائے، اپنا خاص رحم کرم فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے. آمین، اللہم آمین. الحمدللہ رب العالمین، استغفرک اللہم و نسلک السلام و العافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک و له الحمد و علی کل شیء. آتا فاتن و ساتھی اللہ شرک دفاع ہونا کہ اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم.